قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستو، پیارے بچوں، محترم ماں اور بہنوں، سورہ بقرہ کے مشکل مقام سے کل ہم لوگ گزر چکے. کل جن آیتوں پر گفتگو ہوئی تھی وہ تاویل، توجیہ، تفسیر اور تشریح کے لحاظ سے بھی مشکل آیتیں تھیں، اور نظم اور ترتیب کے لحاظ سے بھی مشکل آیتیں تھیں. اور میں نے کل ہی بتا دیا تھا کہ وہ آیتیں جس پس منظر میں اور جس کانٹیکسٹ میں فٹ کی گئی ہیں اس کو سمجھنے میں کچھ دیر لگتی ہے، کچھ دقت ہوتی ہے. تو اس طرح سے پورے سورہ بقرہ کا تھوڑا سا مشکل مقام وہ تھا جس پر سے کل ہم لوگ گزر چکے. اور آج انفاق پر گفتگو ہوگی. انفاق پر دو رکوعوں پر مشتمل گفتگو ہے، اور جب انفاق کی بات چلی تو اس روح کو ختم کرنے والا جو جذبہ ہے، سود کا جذبہ، پھر اس پر گفتگو ہوئی، اور جب سود تک بات چلی تو پھر اسلام کا نظام معیشت، اس کے کچھ بنیادی اصول، اس کی کچھ بنیادی باتیں بھی رکھ دی گئیں. اس طرح سے چار رکوعوں پر اسلامی اقتصادیات پر مشتمل گفتگو جاری ہے، اور آخر کا رکوع کنکلوڈنگ رکوع ہے جو ہم سب کو یاد ہے، جو سورہ بقرہ کا آخری رکوع مانا جاتا ہے. اس وقت جو پہلا رکوع جس کی تلاوت کی گئی، اس میں انفاق کے سلسلے میں قرآن مجید بڑے ہی پیارے انداز میں لوگوں کو ابھارتا ہے، جذبہ دلاتا ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا شوق اور اس کی رغبت پیدا کرتا ہے. اور قرآن مجید کی آیتیں پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے اور یقین میں ہمارا اضافہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام قیامت تک ہمارے لیے ہدایت نما ہے. اور اس میں جتنی گہرائی میں آپ جا کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، حالات اور سرکمسٹانسز میں، ہمارے جس سرکمسٹانسز میں ہم لوگ جیتے ہیں اس کی مناسبت سے اس میں رہنمائی ملتی چلی جاتی ہے ان آیتوں میں. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ لوگوں کو کسی کام پر ابھارنے کے لیے بجائے ڈانٹ اور ڈپٹ کا رویہ اختیار کرنے کے، بجائے تنبیہ کا رویہ اختیار کرنے کے، قرآن مجید کا بڑا ہی لطیف، بڑا ہی پیارا، بڑا ہی شگفتہ انداز ہوتا ہے کہ لوگوں کو ابھارا جاتا ہے، اور اس کے لیے قرآن مجید مثال کی زبان میں گفتگو کرتا ہے. اس لیے کہ مثالوں کی زبان میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، اور صفات الفاظ میں معنی کی وہ گہرائی آپ نہیں پائیں گے. اب انفاق کا جذبہ ابھارنے کے لیے، اور بالخصوص صحیح جذبے کے ساتھ انسانیت کی قدر کرتے ہوئے، انسانیت کی محبت میں سرشار ہو کر اللہ کے راہ میں اپنا دل پسند مال خرچ کرنے کے لیے قرآن مجید نے چار مثالیں دی اس رکوع میں. ایک مثال تو پازیٹیو ایسپیکٹ پیش کرتا ہے کہ اچھا انفاق کیسے ہوتا ہے، اور ایک مثال ایسی دی گئی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انفاق جس کے پیچھے اذیت ہو، جس کے پیچھے احسان جتانے کا جذبہ ہو، جس کے پیچھے کمینگی ہو، اس کی کیا مثال ہے. پھر ایک تیسری مثال پیش کی گئی جس میں اچھے جذبہ انفاق کی تعریف کی گئی. پھر چوتھی مثال پیش کی گئی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خراب قسم کا انفاق، یا وہ انفاق جسے جو اللہ کو ناپسند ہے، وہ کیسے ہوتا ہے. وہ ایک چار مثالیں پیش کی گئی. میں چاروں مثالوں کو اس وقت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر اس کے تذکیری پہلو کو رکھوں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی ذرا گہرائی میں جا کر اس میں جو حکمتیں پوشیدہ ہیں اس کو بھی سمجھنے کی آج ہم کوشش کریں گے. پہلی مثال یہ دی گئی کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے سات بالیں نکلیں اور ہر بال میں سو دانے. اس طرح اللہ تعالیٰ جس عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا کرتا ہے، وہ فراغ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں. ایک تو یہ بات آ گئی کہ ایک دانہ بویا جائے اور اس دانے سے سات بالیں نکلے اور ہر بال میں سو سو دانے نکلے، تو ایک دانہ بویا کے سات سو دانے میں ملٹیپلائی ہو چکا. ایک مثال یہ دی گئی. دوسری مثال وہ انفاق، وہ صدقہ جس کے پیچھے لوگوں کو اذیت دی جاتی ہو یا اس کے پیچھے لوگوں کو تکلیف دینا مقصد ہو، اس صدقے کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی کچھ تہ جمی ہوئی تھی. اس پر جب زور کا میہ برسا تو ساری مٹی بہ گئی اور صرف چٹان کی چٹان رہ گئی. ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ سیدھی راہ کبھی نہیں دکھاتا. تو یہ دوسری مثال ان لوگوں کی تھی جو چٹان سے ان کی تشبیہ دی گئی. تیسری مثال ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کرتے ہیں. ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر اونچے مقام پر ایک باغ ہو, اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے, اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی کافی اس کے لیے کافی ہے. تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کی نظر میں سب کچھ ہے. تیسری مثال. چوتھی مثال, کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو, نہروں سے سیراب ہو, کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا ہو, اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کمسن بچے ابھی کسی لائق نہ ہو. اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے شاید کہ تم غور و فکر کرو. یہ غور و فکر کرنے کے لیے یہ چاروں مثالیں دی گئی. قابل احترام بزرگ اور عزیز نوجوان ساتھیوں, پہلی جو مثال ہے وہ مثال تذکر کی سطح پہ, نصیحت حاصل کرنے کی سطح پہ عام فہم ہے, اور ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت آسانی سے بتائی جاتی ہے, اور یہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ ایک اللہ کی راہ میں آدمی جب ایک روپے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھا کر چڑھا کر اس کو 700 گنا اس کو ملٹیپلائی کر کے انسان کو واپس کرتا ہے. ایک عام تصور یہ پایا جاتا ہے, اور حقیقت بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو آدمی انفاق کرتا ہے خوشنودی رب کی خاطر, اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر خیر و برکت کے ساتھ اس دنیا میں بھی واپس کرتا ہے, اور اس کا اجر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے بندے مومن کو. لیکن یہ ہو صحیح جذبے کے ساتھ, صحیح انسانوں کی قدر قیمت جانتے ہوئے, اور انسانوں کی خدمت کے لیے انسان ایسا انفاق کرے, ایسا صدقہ دے, تو اس سے یہ سب برکتیں میسر آ سکتی ہیں. البتہ وہ لوگ جو احسان جتاتے ہیں, لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں, لوگوں کے دلوں کو دکھاتے ہیں, اور ناگواری کے ساتھ اللہ کی راہ میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں, ان کی مثال قرآن مجید نے دی. اور یہ بھی کتنی پیاری مثال ہے, اس پر بھی غور کیجیے کہ ایک چٹان ہو, سخت چٹان, اور اس چٹان پر کچھ تہ مٹی کی جمع ہو گئی ہو, ایک لیئر تھن لیئر ہے جو مٹی کی لیئر ہے, اور اس پر اگر بارش برس جائے, بجائے اس کے کہ اس بارش سے کوئی زرخیزی اس زمین میں پیدا ہو, جو کچھ مٹی کی تہ جمی تھی وہ بھی دھل کر ختم, اور بالکل چٹان بھی چٹان باقی رہ جاتی ہے, اور اس کا سخت اور درست جو ٹاپ لیئر ہوتا ہے جو سرفیس میں لوگوں کے سامنے آیا ہو جاتا ہے. تو بتایا گیا کہ جو آدمی سخت دل ہوتا ہے اس کے اندر سختی ہے, درستی ہے, طبیعت کے اندر کوئی نرمی نہیں, کوئی گداس نہیں, لیکن ریاکاری کا جو جذبہ ہے وہ ریاکاری کا جذبہ اس چٹان پر مٹی کے مانند ہے, اور اس ریاکاری کے جذبے سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. پھر قرآن کہتا ہے کہ جب ریاکاری کے جذبے سے انسان خرچ کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس خرچ سے اس کا کوئی فائدہ ہو, اس کی دنیا اور آخرت بنے, ایسا ہونے کے بجائے اس کی ریاکاری, اس کی درستی, دل کی درستی لوگوں کے سامنے عیاں ہو جاتی ہے. اس لیے کہ وہ دیتا ہے اور اس کے فوراً بعد منہ کی کڑی کسیلی باتوں سے لوگوں کو جو ہے دکھ اور درد پہنچاتا ہے. تو ایسے دکھ اور درد دے کر احسان جتا کر جو آدمی خرچ کرتا ہے اس کے دل کی سختی لوگوں کے سامنے عیاں ہو جاتی ہے. تو قرآن مجید نے کہا کہ اس سے بچو. تیسری مثال یہ دی کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس میں جتنی اس کے جذبے میں جتنی شدت اور حدت ہوگی, جتنے انسانوں کے غم میں وہ معمور ہو کر خدا کی راہ میں بندوں کے لیے خرچ کرے گا, اس کی مثال ایسی گویا کہ ایک باغ ہے, اونچی سطح پر ایک باغ ہے, اور جذبہ انفاق جتنا امن امن کر ہمارے دلوں کے اندر آئے گا, قرآن کہتا ہے کہ زور کی بارش ہو جائے تو ایسے باغ میں دیکھیں گے کہ اس زور کی بارش کی وجہ سے اس باغ کے اندر دگنا پھل آئے گا, زبردست فصل اگے گی, ہریالی اور بھریالی اور تراوت اس تازگی اس باغ کا مقدر بن جائے گی, اور اس باغ سے زبردست فصل اور اناج اگے گی. اگر زور کی بارش نہ بھی ہو, ہلکی سی پھوار بھی ہو جائے تو کافی ہے, اور بہت زیادہ فصل نہیں تو کم سے کم کچھ نہ کچھ فصل اس سے نکل آئے گا. تو کہا کہ جو آدمی صدقہ دیتا ہے اللہ کی راہ میں, بہت زیادہ جذبہ ہے انسانوں کے درد میں وہ ڈوبا ہوا ہے, تو اس کا زبردست اجر ملے گا, اور اس میں اتنا زیادہ اتنی زیادہ شدت نہیں جذبے میں, لیکن پھر بھی اللہ کی خاطر دیتا ہے تو کچھ نہ کچھ اجر ضرور پائے گا. اس کی باغ کی مثال دی گئی. پھر ایک اور مثال یہ دی کہ ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس ایک باغ ہو, بہت خوبصورت باغ ہے اور ہریالی اس کی مقدر بن گئی ہے, ہر طرف سے گھنے چھاؤں ہیں, اور آپ اس باغ کے اندر گھسیں گے تو نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں, اوپر سے سائے دار درختوں کے نیچے سے پھل لٹکے ہوئے ہیں, اور پھر اس باغ کے اندر گھسنے سے انسان اتنی فرحت اور اتنا انبساط حاصل کرتا ہے, ایک طرف تو مٹی کی بھینی بھینی خوشبو, اور دوسری طرف سے پھلوں کی بہترین خوشبو, چڑیوں کا چہکنا اور تتلیوں کا ادھر سے ادھر اڑنا, اتنا خوبصورت منظر ایسا باغ اگر کسی شخص کا ہو, اور پھر وہ باغ اسے عین بڑھاپے کی حالت میں میسر آئے, اس کے بچے بھی اس پوزیشن میں ہوں کہ ابھی وہ جوان نہیں, سنے بلوغ کو نہیں پہنچے, اور باپ کی کسی شے میں کسی مقام پر جا کر وہ مدد کرنے کے قابل بھی نہ ہوں, تو ایسا فرد جس کا اتنا پیارا باپ ہو اور عمر کے آخری حصے میں ہو, سپوز کیجئے کہ اگر اس پر ایک زبردست آندھی چلی, ایک بگولا آیا اور آگ سے پورا باغ جھلس کر تہس نہس ہو جائے تو وہ آدمی کتنا کپے افسوس ملے گا کہ عین بڑھاپے کے حالت میں جبکہ اسے اس باغ سے اناج اور فصل کی ضرورت تھی سب کچھ تباہ ہو گیا اور بچے بھی ایسی حالت میں کوئی سہارا دینے کے قابل نہیں اور باغ بھی ہاتھ سے لٹ گیا تو کتنا برا مقام ہوگا اس شخص کا, کیسے افسوسناک مقام پر وہ جا کر پہنچ جاتا ہے. تو کہا کہ وہی حالت ہے ایسے لوگوں کی جو زندگی بھر تو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راہ میں لیکن اس کے اندر صحیح جذبہ نہیں, لوگوں کو دکھانے کا جذبہ, ریاکاری کا جذبہ, اپنی سپیریارٹی جتانے کا جذبہ اور اپنے دینے کے ہاتھ کی بلندی جتانے کا جذبہ اور لینے والے کو ٹھیس پہنچانے کا جذبہ ہو. تو کہا گیا کہ ایسا شخص سب کچھ کرنے کے بعد جب قیامت کے دن پہنچے گا عین بڑھاپے کی حالت میں جو کہا گیا وہاں کسی کا سہارا جب کہیں سے نہیں مل پائے گا تو دیکھے گا کہ اپنے سب صدقات اپنے سب انفاقات چلے گئے اور کوئی کام نہیں آئے گا وہاں. تو بتایا گیا کہ اس طرح سے صدقات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ چاروں مثالیں آپ ذرا اس کی گہرائی میں جا کر دیکھیں تو کتنی پیاری مثالیں, کتنی پیاری مثالیں ہیں, کتنی دل لگتی مثالیں ہیں. اور اس میں جو اہم ترین نقطہ ہے نوٹ کرنے کا وہ یہ ہے کہ چاروں کھیت سے, باغ سے اور بارش سے اور زمین سے اناج اگنے کی مثالیں دی گئی ہیں. اس پر رکنے کا مقام ہے یہ کہ یہاں رک کر اگر ہم غور کریں تو انفاق کا جذبہ ابھرنے اور غلط انفاق سے لوگوں کو بچانے کے لیے قرآن نے جو مثال دی ہے وہ پوری مثالیں جو ہے اس باغ سے, ہریالی سے اور کھیتی سے تعلق رکھتی ہیں. اب ذرا غور کر کے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ کیوں مثالیں دی, اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ لعل لوگوں کا تفکرون, شاید کہ تم غور و فکر کرو ان مثالوں میں. تو اب ذرا غور و فکر کر کے دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چارہ, یہ دانا, یہ پانی, یہ اناج جو ہم اگاتے ہیں ان سب میں ایک سبق ہے, وہ یہ ہے کہ انفاق یعنی خیرات کرنا, اپنے پاس جو کچھ ہے وہ دیگر انسانوں کے لیے دینا, یہ گویا کہ ایک یونیورسل لا ہے, ایک کاسمک لا ہے, ایک آفاقی قانون ہے. اور اس پوری کائنات پہ جب انسان غور کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر شے اپنے وجود سے دوسرے شے کو فائدہ پہنچاتی ہے. اس کائنات کا یہ اٹل قانون ہے, ہر شے جو اس کائنات میں موجود ہے, یہ ایک چیز آپ مثال کے طور پر اٹھا کر دیکھ لیں تو ہر شے اپنے وجود سے دوسرے شے کو مدد پہنچاتی ہے. اپنے پاس جو کچھ ذخیرہ ہے اس ذخیرے سے دوسرے مخلوق کی زندگی کا وہ سامان کرتا ہے, ہر شے اس کا سامان کرتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ سورج جو ہر آن بلینز آف ٹنس کے ایٹمز اس کے اندر سے پھوٹتے ہیں اور انرجی کو ضائع کرتا ہے, اس سے تمازت اور حرارت جو نکلتی ہے, اتنا انفاق کرتا ہے کہ اس انفاق کے نتیجے میں, اس خیرات کے نتیجے میں پوری کائنات فائدہ اٹھاتی ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اسے چمک اٹھتا ہے اور کائنات کے اندر زندگی کی رمق جو ہے اسے تازگی, تر و تازگی اور بالدگی عطا ہوتی ہے تو اس سورج کی حرارت اور تمازت سے. پانی کبھی بخیل نہیں, سمندر کبھی بخل نہیں برتتا, اپنے ہاتھ سے جتنا پانی کا ذخیرہ لے کر اڑے سورج کی روشنی اس کی ساری اجازت دیتا ہے اور پانی بوند بائی بوند اور بوند در بوند اڑنے لگتے ہیں اور آبی بخارات بن کر کائنات میں پھیل جاتے ہیں اور پھر بارش بن کر یہ بوند برسنے لگتے ہیں. باغ دیکھیے, باغ سارے باغ اور ساری کھیتیوں کی مثال ایسی ہے کہ وہ اپنا وجود ختم کر کے انسانوں اور جانوروں کی بہبودی کے لیے وہ اپنے ثمرات جو ہے لٹا دیتے ہیں لوگوں کی خاطر اور مخلوقات کی خاطر. ایک گائے دیکھیے کہ اپنے وجود سے, اپنے دودھ سے کتنا لوگوں کو سیراب کرتی ہے, انسانوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. اس کائنات کا ایک آفاقی قانون ہے انفاق, خیرات کرنا, لوگوں کو فائدہ پہنچانا, اپنے وجود سے, اپنے سرمایے سے, اپنے زندگی کے پاس جو کچھ پروسیسنگ ہیں ان تمام سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا, گویا کہ ایک آفاقی قانون ہے, ایک کاسمک لا ہے, ایک یونیورسل لا ہے. ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ صرف میٹیریل تھنگس کے اندر اثر پایا نہیں جاتا, صرف مادی اشیاء میں اثر نہیں پایا جاتا. مثلا چونے میں اگر آپ پانی ملاتے ہیں تو پھر اس کے اندر سے جو ری ایکشن ہوتا ہے تو پھر وہ بوائل ہونے لگتا ہے اور چونا جو ہے سیڈیمنٹ میں بدلنے لگتا ہے اور اس کا پورا کیمیکل ایک پروسیس ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ آگ پر پانی کو رکھیں تو پانی جو ہے بھاپ بن کر اڑنے لگتا ہے. صرف مادی اشیاء میں یہ تاثیر نہیں ہے, آپ ایک بیج زمین میں پھینکتے ہیں تو وہ بیج جا کر زمین کے اندر جڑ پکڑنے لگتا ہے اور پھر پوری کائنات مل کر اس کے اندر جتنے ٹیلنٹس ہیں اس کو پھوڑ کر نکالتے ہیں اور ایک تناور درخت کی شکل میں وہ نکلنے لگتا ہے. میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ صرف مادی اشیاء کے اندر یہ تاثیر نہیں بلکہ غیر مادی اشیاء اور اخلاقی چیزوں میں بھی یہی تاثیر پائی جاتی ہے. اس کی مثال قرآن نے دے دی کہ آپ گویا کہ ایک انفاق جو کرتے ہیں, ایک اللہ کے راہ میں جو صدقہ کرتے ہیں, وہ ایسا ہے کہ اس کا اثر آپ دیکھیں گے کہ گویا کہ آپ نے ایک بیج بو دیا اور وہ بیج آپ نے اپنے دل کے اندر بویا. جب دل کے اندر آپ یہ بیج بوتے ہیں تو اس کے اندر سے اخلاق، سیرت، کردار کی عظمتوں کے وہ درخت اگنے لگتے ہیں کہ ایک نہیں اس کے اندر سے سات سات سو قسم کے فضیلتیں نکلنے لگتی ہیں اور آدمی کا اخلاق اور کردار اونچا اور بلند ہونے لگتا ہے ایک انفاق کے ذریعے سے. میں آگے بتاؤں گا کہ کس طرح آدمی جب خدا کی راہ میں انفاق کرتا ہے تو صرف ایک نیکی ہے لیکن اس ایک نیکی کے نتیجے میں انسان کی خصلت کے اندر، انسان کی طبیعت کے اندر، انسان کے مزاج کے اندر، انسان کی سائیکولوجی کے اندر، انسان کے ویو پوائنٹ میں زبردست انقلاب رونما ہو جاتا ہے. حالانکہ ایک نیکی ہے انفاق کا، ایک صدقہ کرتا ہے لیکن وہ صدقہ ایسا ہے کہ گویا کہ ایک بیج اس نے اپنے دل کے اندر پھینک دیا اور اس بیج سے سات بالیاں نکلی اور ہر بالی سے جو سو سو دانے نکلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف مادی فائدہ ہی اللہ تعالیٰ اپنے انفاق کے بدلے میں نہیں دیتا. ہم جو خدا کی راہ میں ایک روپے خرچ کرتے ہیں، سات سو روپے اللہ تعالیٰ اس کو پلٹا کر دیتا ہے، ضرور دیتا ہے، یقیناً دیتا ہے، اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ مادی اشیاء کے علاوہ ان اخلاقی چیزوں میں بھی یہ اثر پایا جاتا ہے کہ آپ ایک انفاق سے اپنی زندگی کے اندر سات سو نیکیاں اور تبدیلیاں پیدا کر لیتے ہیں. اس کی آگے تشریح آئے گی، میں بتا دوں گا. تو یہ معلوم ہوتا ہے اس سے. اور تیسری طرف ہوئی ایک اور انفاق کے سلسلے میں بات، کاسمک لا، یونیورسل لا کے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں. اس لیے مثالیں دی گئیں کہ یہ تمام درخت، یہ کھیتیاں، یہ باغ ہر ایک کو فیض پہنچاتے ہیں اور کبھی یہ نہیں کہتے کہ صرف ڈیزرونگ ہینڈس کو میں دوں گا. کوئی باغ یہ نہیں کہتا کہ میں صرف اس انسان کو دوں گا، میں اپنے پھل اور ثمرات اس انسان کو دوں گا جو غریب ہو، جو لاچار ہو، جو مجبور ہو. کوئی باغ نہیں کہتا، بلکہ بغیر ڈیمانڈ کے ہر ایک کو فیض پہنچانے کے لیے یہ کھیتی اور یہ باغ تیار رہتے ہیں. تو قرآن یہ ہم کو نقطۂ نظر دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ نقطۂ نظر نہ پیدا کریں کہ لوگ آ کر ہاتھ پھیلائیں تب ہی ہم انفاق کریں گے، تب ہی ہم صدقہ دیں گے، تب ہی ہم خیرات کریں گے. نہیں، بلکہ کائنات سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بن مانگے اور ضرورت مند اور غیر ضرورت مند سب کے لیے یہ کائنات کی چیزیں انفاق کرتی ہیں. تو ہمارے لیے بھی یہ اصول ہے کہ بن مانگے بن طلب لوگوں کی حالت پہچان کر خود سے دینا ایک افضل ترین کام ہے اور کائنات میں اس کی مثالیں ملتی ہیں. گویا کہ یہ تین نکات معلوم ہو گئے. خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جو مثالیں اللہ نے دیں، اس مثال سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ انفاق کرنا، خیرات کرنا، اپنے چیزوں سے، اپنے مال سے، اپنے پوسیسنگ سے دیگر انسانوں اور دیگر مخلوقات کی مدد کرنا تاکہ ان کی زندگی بھی نچلی سطح سے اوپر کی طرف اٹھنے پائیں، یہ گویا کہ قانون قدرت ہے، یہ کاسمک لا ہے. دوسری بات میں نے یہ بتائی کہ انسان جب یہ بیج بوتا ہے تو گویا کہ اس کی فضیلتیں اور اس کی برکتیں خود وہ اپنی زندگی میں پا لیتا ہے اور ایک ایک نہیں سات سات سو قسم کی تبدیلیاں اس کی زندگی میں تبدیلی اور رونما ہونے لگتی ہے. اور تیسری طرف میں نے بتایا کہ قرآن ہم کو یہ نقطۂ نظر دیتا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ مال ہے، جو جائیداد ہے اور جو کچھ صلاحیتیں، قابلیتیں، اوقات اللہ نے ہم کو دی ہیں، وہ سب اللہ کے راہ میں ہم انفاق کریں اور بغیر اس کے کوئی ہم سے مطالبہ کریں. مطالبہ کرنے سے قبل ہم اللہ کے راہ میں خرچ کریں سب چیزیں. یہ تین نقطے ہمارے سامنے آ گئے. اب ایک ایک چیز کو لے کر دیکھتے چلی جائیے کہ قرآن نے جو کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ایک جذبے کے سلسلے میں بالخصوص اس نے کہا کہ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں. اس میں یہ جو بتایا گیا کہ دینے والے کا ایک مزاج وہ ہونا چاہیے کہ صرف اللہ کے لیے دیتا ہے، نہ احسان جتانا اس کے پیش نظر ہو، نہ لوگوں کو دکھ دینا اس کے پیش نظر ہو. اس ایسے صدقے سے سارا کام جو ہے اکارت ہو جاتا ہے اور اس کا فائدہ نہ دنیا میں ملتا ہے نہ آخرت میں. دیکھیں، ایک آدمی اگر صدقہ کرتا ہے، اگر اس کے ذریعے سے اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے بڑا بنوں، اور یہ اس لیے دیتا ہے کہ تاکہ میں لوگوں کے سامنے اپنے معاشرے کا ایک بہت بڑا اہم شخص بنوں کہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں، معلوم ہو کہ فلاں صاحب کا لنگر ایسا کھلا ہوا ہے رمضان کے مہینے میں، اتنے موٹے آئے چاول کے اور اتنا خرچ کرتے ہیں، اتنے کپڑے دیتے ہیں. گویا کہ جب یہ جذبہ آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس جذبے سے آدمی کے اندر غرور، کبر اور نخوت کی صفات پیدا ہونے لگتی ہیں. اس جذبے کے ساتھ جب آدمی دیتا ہے اور لینے والے کے اندر دیکھیے کیا کیا صفات پیدا ہوتی ہیں. جب آدمی احسان جتا کر، دل دکھا کر، کھٹی مٹی باتیں بول کر اگر آدمی دیتا ہے تو لینے والے کے اندر احساس کمتری پیدا ہوتی ہے. اور جب آدمی کے اندر احساس کمتری پیدا ہوتی ہے تو وہ دو طریقوں میں وہ احساس کمتری ظاہر ہونے لگتی ہے. ایک تو یا تو آدمی اگر شریف ہے تو پھر وہ دنیا سے کٹنے لگتا ہے، مجبور ہوتا ہے، فقیری کی حالت بسر کر لیتا ہے، دو وقت کی نہیں ایک وقت کی روٹی پہ بسر کرتا ہے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اور اپنے غم میں گھل گھل کر مرنے لگتا ہے وہ. یا پھر اس کے اندر جذبہ انتقام پیدا ہوتا ہے. اگر آدمی ایسا انفاق کرتا ہے, دینے والا اگر ٹھیس پہنچا کر دیتا ہے تو لینے والے کی طبیعت میں یا تو احساس کمتری پیدا ہوگی, اس احساس کمتری کے نتیجے میں وہ دنیا میں اپنے ہی غم میں گھل گھل کر مرے گا, یا پھر اس کے اندر ایک جذبہ انتقام پیدا ہوگا, اس کی طبیعت میں ترش کلامی پیدا ہو جائے گی اور وہ اپنے سے بڑے لوگوں پر طنزیہ جملے کسنا اور تیر مارنا, یہ سب چیزیں اس کے مزاج میں پیدا ہوگی. اور جب یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں تو سوسائٹی میں دل پھٹنے لگتے ہیں, دل جوڑنے کا کام نہیں ہوتا. قرآن چاہتا ہے کہ معاشرے میں غریب لوگ بھی دینے والوں کی سطح پر اٹھیں, دینے والے اور لینے والے دونوں ایک صف میں کھڑے ہو جائیں, اور جذبات کے لحاظ سے, انسانی قدر کے لحاظ سے, انسانی شرافت کے لحاظ سے, انسانی عزت اور احترام کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں. پیسے آپ کے پاس بہت کچھ ہو سکتے ہیں, پیسے ان کے پاس بہت کم ہو سکتے ہیں, لیکن شرافت, عظمت, بزرگی کے لحاظ سے دونوں کو برابر کے درجے پہ لانا چاہتا ہے اسلام. اس لیے اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ احسان جتا کر تم اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرو. پھر اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے, دیکھو اگر تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تو ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو. قرآن نے ایک بہت اچھا طریقہ مومنوں کو سکھایا کہ اگر خیرات دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو ایک میٹھا بول کہہ دو, ایک پیاری بات ادا کر دو. اس میں کیا حکمت ہے؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل حدیث جس میں کہا کہ آدمی جو ہے اپنی زندگی میں کتنے قسم کے صدقات کرتا ہے, اپنے بیوی بچوں کو جو پالتا ہے وہ بھی صدقہ ہے, آدمی کسی راستے سے کانٹے کو ہٹا دیتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے, اتنی کئی باتیں آپ نے کہیں, اور آخر میں کہا کہ اگر آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ایک پیاری بول ہی اگر وہ بول دیتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے. تو کہا کہ اگر پیسے کا صدقہ دینے کی تمہاری کیپیسٹی نہیں ہے تو کم از کم زبان کا صدقہ ادا کرو. پیسے دینے کی پوزیشن نہیں ہے, استطاعت نہیں ہے, اس وقت آپ کی وہ حیثیت نہیں ہے تو یہ صدقہ کرنے سے, یہ صدقہ کر نہیں سکتے تو کم از کم منہ سے صدقہ ادا کرو, پیاری بول بولو, اور اس سے کہ لوگ جو مانگنے آئے تھے ان کے اندر عزم اور حوصلہ کھونے نہ پائے, ان کو انکریج کریں. کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے ٹرین وغیرہ میں جب آتے ہی مانگنے کے لیے, کچھ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے جھڑک دیتے ہیں, کیا ایسے آدمی ہٹے کھٹے آدمی ہو, اللہ نے ہاتھ اور پیر دیا ہی, کاہے کے لیے مانگتے ہو, جاؤ اور کہیں نوکری کرو. کچھ لوگ ہوتے ہیں, میں نے ایسے اپنے دوستوں کو دیکھا ہے, ان کا یہ طریقہ تھا کہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا کیا کام ہے, آپ کیوں بھیک مانگتے ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا اور ایسی پریشانی ہو گئی. تو ہمارے دوستوں میں سے میں نے کئی دوستوں کو دیکھا کہتے تھے کہ میرا یہ ایڈریس ہے, میری یہ اسٹیل کی فیکٹری ہے اور میں یہاں کپورٹس بناتا ہوں, ایسا کرو کہ دو چار روپے رکھ لو آج کے کھانے کے لیے اور بس کے لیے اتنے پیسے رکھ لو, کل سے آ کر مجھ سے ملاقات کرنا اور اگر وہاں میرے فیکٹری میں کام ہے تو میں دے دوں گا یا بغل کی فیکٹری میں تمہیں کام دلا دوں گا. قرآن یہ سکھاتا ہے کہ اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو ایسی بات کرو کہ لوگوں کے اندر عزم اور حوصلہ پیدا ہو, انرجی پیدا ہو, ایسا نہیں ہے کہ دھتکار دیا جائے. قرآن مجید یہ طریقہ ہم کو سکھاتا ہے. پھر اس کے بعد قرآن مجید دو صفات بیان کرتا ہے, یہ بہت ہی اہم صفات ہیں. کہا کہ اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے, اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے. ایسے خدا کی راہ میں تم خرچ کرتے ہو اور پھر اتنے نچلے سطح سے اور اتنے نچلے صفات سے آلودہ ہو کر تم خرچ کرو گے, نہیں, اللہ بے نیاز ہے اور بردبار ہے. اس صفات پر ذرا غور کیجئے. دیکھیے ہر چیز کا ایک منبع ہوتا ہے, ایک مخزن ہوتا ہے, ایک سورس ہوتا ہے اس کائنات میں, ہر چیز کا ایک سورس ہے. اس کو ذرا گہرائی میں جا کر سمجھ لیں تب یہ بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. ہر چیز کا ایک سورس ہوتا ہے, جیسے مثلا آپ ہوا سانس لیتے ہیں, یہ سانس جہاں سے لیتے ہیں تو اس پوری کائنات میں, وسیع اور اس کائنات میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی بڑی مقدار میں, وافر مقدار میں اللہ نے ہوا کا انتظام کر دیا. اور جس دم, جس لمحہ آپ سانس لینے لگتے ہیں دو اپنے ناک سے, دو نکپڑیوں سے جب آپ سانس لینے لگتے ہیں تو آپ کا تعلق اسی وقت اس پورے سورس سے ہو جاتا ہے. آپ کی حیثیت کچھ نہیں, آپ ایک محدود شخصیت, لیکن آپ کا تعلق ایک لامحدود, ایک فضائے وسیع سے ہو جاتا ہے, وہ پورا سورس آپ کا ہے. وہ کہ جیسے ہی آپ سانس لیتے ہیں تو آپ کا تعلق ایک بڑی کائنات سے ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ جو دانا لے کر کھاتے ہیں زمین سے, تو آپ اپنے لیے ایک کے جی گیہوں لیں گے, آپ اپنی مقدار سے اتنا ہی لیں گے, لیکن جیسے آپ زمین سے لیتے ہیں اس سورس سے, تو پوری زمین سے آپ کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے. سورس سے جیسے تعلق پیدا ہوتا ہے, اس طرح سے آپ دیکھیں گے جو بندے مومن جذبہ ہمدردی, مربت, شفقت اور دل سوزی کے جذبے سے سرشار ہو کر انسانوں کو دل دکھانے کے لیے, انسانوں کے عزائم کو پست کرنے کے لیے نہیں, غریبوں, لاچاروں, ناتوانوں کو اوپر اٹھانے کے جذبے سے جس دم آپ انفاق کرتے ہیں, اس دم آپ کا تعلق پروردگار کے ان اعلیٰ صفات سے ہونے لگتا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے صفات ہیں, وہ غنی ہے, وہ بے نیاز ہے, وہ بردبار ہے, اس کے اندر شفقت, مربت, رحم دلی اور درد مندی اور انسانوں کو دینے کا بے انتہا جذبہ ہوتا ہے. اور جس دم آپ ایک پیسہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں تو آپ کا دل اس فضا بسیط سے تعلق ہو جاتا ہے, اس خدا تعالیٰ کی صفات سے آپ کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے. آپ سوچیے, آپ ایک فائنٹ ایلیمنٹ, ان فائنٹ سے آپ کا تعلق ہو گیا, آپ ٹائم کے معاملے میں آپ کی کوئی اٹرنیٹی نہیں, لیکن آپ ایک اٹرنل ہستی سے, ایک لازوال ہستی سے آپ کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے. اور جس دم آدمی یہ انفاق کرتا ہے, اللہ بے نیاز ہے, اللہ بردبار ہے, اور ایسی ہستی سے جب اس کا تعلق ہو جاتا ہے تو وہ ہستی ہم کو نیچے نہیں گراتی, بلکہ ہر لمحہ اور ہر آن ایسے انسانوں کو اوپر اٹھاتے چلی جاتی ہے. اسی لیے قرآن نے کہا کہ تم خدا کے راہ میں خرچ کرتے ہو تو جان رکھو کہ اللہ بے نیاز ہے, بردبار ہے, اور تم جس دم اس کے راہ میں خرچ کرتے ہو تو تمہارا تعلق تو اتنے وسیع و عریض کائنات سے اور اس پروردگار سے ہو جاتا ہے جو تمہیں ہر آن اوپر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور تمہیں نیچے نہیں گراتا. قرآن ایک حدیث میں بات آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدا کی راہ میں دو, خدا کی راہ میں دو, خدا کی راہ میں یہ خرچ کرنا خدا کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے یہ بچاتا ہے. خدا کی راہ میں آدمی جو انفاق کرتا ہے, اللہ کے رسول نے کہا کہ جو تم انفاق کرو گے یہ انفاق اللہ کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے اور تمہیں بری موت سے بچاتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ بندہ مومن جب اس پروردگار کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے تو اسے زندگی میں بھی ایمان کی سلامت روی مل جاتی ہے اور موت بھی ایمان پر واقع ہوتی ہے. اور جو بندہ مومن اللہ سے وہ تعلق نہیں جوڑ لیتا انفاق کے ذریعے سے, پھر اس کی آخری موت کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا. اور حقیقت یہ ہے کہ اختتام ہی امپورٹنٹ ہے. کسی بھی شخص کے بارے میں جو کہا جاتا ہے, وانی باڑی میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھا جائے کہ کسی کی شادی میں کتنے لوگ جمع ہوئے, کسی کی میت میں کتنے لوگ جمع ہوئے, یہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی شخصیت کا پتہ اس کی میت میں شامل ہونے والے مسلیوں سے ہوتا ہے. حقیقت بھی یہی ہے کہ اختتام کیسے ہوتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے. اور خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ, اللہ کے رسول نے کہا کہ جو لوگ اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کر لیتا ہے اور ایسے مومنوں کی موت آخر دم پر ایمان پر موت واقع ہوتی ہے. یہ انفاق کے نتیجے میں اس بدر ہستی سے جب تعلق پیدا ہو جائے تو آدمی چاہے کہ اس کی موت جو ہے صحیح ایمان کی حالت میں ہو. آدمی کی موت اگر ایمان کی حالت میں اور اطمینان کی حالت میں نہ ہو تو اضطراب کی کیفیت میں موت واقع ہو سکتی ہے. آدمی کی زبان سے کلمہ توحید اور کلمہ شہادت جاری ہونے نہ پائے, یہ بھی ایک بری موت ہے اور اللہ اس بری موت سے بچاتا ہے. آدمی باطل کے لیے دنیا میں تگاؤ کرتے ہوئے مر جائے, یہ بھی ایک بری موت ہے. آدمی کسی خودکشی کا شکار ہو جائے, اپنے آپ کو کر لے, یہ بھی ایک بری موت ہے. اللہ ایسے تمام بری موت سے بچا کر راہ حق میں زیادہ قدم استوار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو موت عطا کرتا ہے اس انفاق کے نتیجے میں. تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے. پھر کہا اے ایمان لانے والو, اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح نہ خاک میں ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے, نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر. انفاق کے بارے میں یہ بار بار جو کہا گیا کہ احسان جتا کر نہ دو, دکھ دے کر نہ دو, اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی جو انفاق کرتا ہے, یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے کہ جس دل کے اندر درد مندی نہیں, سوز مندی نہیں, وہ دل نہیں. جس دل کے اندر انسانوں کے لیے محبت کے جذبات نہیں, وہ دل گویا کہ ایک لاش ہے جسے انسان ڈھوئے پھرتا ہے. دل کی زندگی کی علامت اس میں ہے کہ آدمی انسانوں سے محبت کرے, انسانوں کی درد مندی اور سوز کے جذبات اس دل کے اندر موزن ہو, اور اس کے بغیر آدمی کی زندگی, آدمی کا دل ایک لاش ہے جسے لے کر پھرتا ہے. اور اسی لیے قرآن نے اس بات پر بار بار توجہ دلائی کہ جو حساس مزاج کے ہوتے ہیں, جو ذوق لطیف رکھتے ہیں, جن کے دل اللہ کی یاد سے معمور ہو کر اللہ سے جڑ جاتے ہیں, وہ دل اتنے لطیف ہوتے ہیں کہ سامنے کوئی بندہ آتا ہے تو اس دل کے اندر, سامنے والے فرد کے دل کے اندر جو جذبات پیدا ہوتے ہیں, اس کے کان اتنے تیز ہوتے ہیں کہ ان جذبات کو سن لیتا ہے. کوئی آدمی ہمارے سامنے آ کر ہاتھ اٹھا کر مانگنے کی ضرورت نہیں, کسی شخص کو دیکھ کر, اپنی فیکٹری میں کام کرنے والے کو دیکھ کر, اپنے محلے میں بسنے والے انسانوں کو دیکھ کر, ان کے دل کی کیفیت کا پتہ وہ شخص لگا لیتا ہے جسے حساس دل نصیب ہوا ہو, جسے دل گرویدہ ملا ہو, جسے قلب سلیم ملا ہو, وہ شخص کسی کے زبان سے مانگنے سے قبل ہو دیتا ہے. تو ایسے حساس اور لطیف دل کو پیدا کرنا اسلام چاہتا ہے. یہ اسلام کی وہ مطمئن نظر ہے کہ انسانوں کو اس بلند سطح پہ اٹھانا چاہتا ہے. پھر قرآن نے کہا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں اس طرح سے خرچ کرتے ہیں, جو ریاکاری کے جذبے سے خرچ کرتے ہیں, ان کی مثال چٹان سے دی گئی کہ وہ چٹان ایسی چٹان ہے کہ اس چٹان میں بجائے اس کے کہ کوئی روئیدگی, کوئی بالیدگی, کوئی نرمی پیدا ہو, اس انفاق کے ذریعے سے چٹان کی درستی ظاہر ہو جاتی ہے. لہذا ریاکاری کے جذبے سے ہم لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں. پھر اس کے بعد وہ مثالیں, دونوں مثالیں آ گئیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جتنے جذبے کے ساتھ, جتنے شوق کے ساتھ, جتنی رغبت کے ساتھ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اس کا بے انتہا فائدہ ہوگا, اور کم جذبے کے ساتھ بھی دیں گے تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا. یہ سب باتیں ختم ہوتی ہیں. اور اس کے بعد اب قرآن مجید, یہ جو چار مثالیں بیان کرنے کے بعد قرآن مجید اب دوسرے روپوں میں تین نقطے بیان کرتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ کیسا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں, ایک یہ بتاتا ہے. دوسرا یہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ تمہارے خرچ کے سب سے زیادہ مستحق لوگ کون ہیں. یہ قرآن مجید اس میں بتاتا ہے اس رکوع میں. اس رکوع میں جب سب سے پہلی بات کہی گئی, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا القبیض منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ. دیکھو مومنوں سے خطاب کر کے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا, وہ لقب ہے جسے بندے مومن ہمیشہ پسند کرتے ہیں, خدا کو بھی بہت پسند ہے یہ لقب اور اسی لیے ہم کو اس لقب سے پکارتا ہے. کہتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں من الطیبات, طیبات میں سے خرچ کرو, اور وہ تمام چیزیں جو تم نے کمائے ہیں اور وہ چیزیں جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے اگائی ہیں, دونوں چیزوں میں سے طیبات میں سے خرچ کرو. طیبات سے دو معنی ہیں, ایک تو یہ کہ طیب وہ چیز ہے جو آدمی حلال کمائی سے دے, یہ طیب ہے. یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اچھی چیز پاک چیز دینے کا مطلب آدمی بہت ہی بہترین بریانی پکا کر آپ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں, لیکن اگر وہ سود کے پیسے سے حرام پیسے سے ہو تو وہ طیب میں شامل نہیں. تو طیب تو یہ ہے کہ باطنی طیب بھی اس کے اندر موجود ہو, اور علماء نے لکھا ہے کہ ظاہری طیب بھی اس کے اندر موجود ہو. یعنی جب آدمی خرچ کرتا ہے تو سب سے بہترین مال وہ دے. قرآن نے کہا کہ ایسے مال کو خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جو اگر تم ریسیونگ اینڈ پر ہو جاؤ, اگر تمہیں لینا پڑے تو تم لیتے ہوئے آنکھ بند کرنے لگو اور تم لیتے ہوئے تردد کا شکار ہو جاؤ, ایسے مال تم خرچ نہ کرو. وہ کہ یہ بتایا گیا, دیکھیے ایک آدمی مثلاً سمجھیے کہ ایک پھل کا ویپاری ہے, ہم دیکھتے ہیں ایک پھل کا ویپاری ہے اور وہ اپنے پھلوں کو بیچتا ہے. دو چار دن کا جو پھل ہوتا ہے سڑ گیا گل گیا, اٹھا کر ابھی کسی گدھے اور بکری کو پھینکنے کے قابل ہو گیا, معلوم ہے کہ سامنے سے کوئی فقیر آ گیا تو اٹھا کر اس کو دے دیا گیا. تو یہ قرآن بتاتا ہے کہ اگر ایسا ہی مال اس بیپاری کو اگر ہم دیتے تو وہ بیچارہ کبھی نہیں لیتا, لینے سے بھاگتا اور کتراتا. تو قرآن نے کہا ایسے طیبات خرچ کرو جسے تم خود لینے کے لیے گوارا کرو, تم اگر جس چیز کو لے سکتے ہو تو ویسے ہی چیز خدا کی راہ میں خرچ کرو, یعنی اچھی سے اچھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ قرآن مجید بتاتا ہے. پھر قرآن کہتا ہے عالم و اللہ غنی حمید, جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور اپنی صفات میں وہ محمود ہے, اسے کسی کی طرف سے حمد اور ستائش کی ضرورت نہیں, وہ اپنے آپ میں محمود ہے یہ خدا تعالیٰ. پھر قرآن کہتا ہے دیکھو الشیطان یعیدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء, شیطان تمہیں انفاق سے روکتا ہے, خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے. کیا کہہ کر روکتا ہے؟ دو چیزوں سے. یہ کہتا ہے شیطان تمہیں انفاق سے روکتا ہے, خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے. کیا کہہ کر روکتا ہے؟ دو چیزوں سے. یہ کہتا ہے یا دیکھیے یعیدکم الفقر, تمہیں فقر و فاقے کا ڈر دلاتا ہے, اور فحش کاموں میں تمہیں لگاتا ہے. یعنی یہ کہتا ہے بھائی اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے, اتنے پیسے خرچ کر دو گے تو پھر تمہاری بیوی بچوں کا کیا ہوگا اور تمہارے اسٹینڈرڈ آف لائف گرنے لگیں گے. تم اللہ کی راہ میں کہاں اتنا خرچ کرتے ہو؟ دیکھو فلاں صاحب تو بس 10 روپے دیے تھے اور تم کہاں 50 روپے دینے پر تل گئے ہو, اس سے تمہارا اسٹینڈرڈ آف لائف گر جائے گا, فقر و فاقے میں کے شکار ہو جاؤ گے. اور یہ بھی جھانسا دیتا ہے کبھی کبھی شیطان کہ قرآن تو سکھاتا ہے اپنی بیوی بچوں کی فکر کرنا اور کل کے لیے ان کی زندگی کا سامان کرنا, تو تم کاہے کے لیے اتنا خرچ کرتے ہو؟ شیطان یہ جھانسا دیتا ہے, فقر اسٹینڈرڈ آف لائف گرنے کا خوف دلاتا ہے. دوسری طرف انفاق کے جذبے کو ختم کرنے کے لیے وہ فحش کاموں میں پیسے کو لگانے کا حکم دیتا ہے, اور جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کے پیسے شیطان کی راہ میں خرچ ہوتے ہیں, اور شیطان فحش کاموں میں پیسے لگانے پر تلتا ہے اور لوگوں کا پیسے لگا دیتا ہے. اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم دو چیزیں تم کو دیتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ, اللہ تمہاری مغفرت کا وعدہ کرتا ہے. شیطان وہاں فقر و فاقے کا وعید کرتا ہے, اور یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی, پاک کر دیا جائے گا تمہیں گناہوں سے اور تمہیں بہت اوپر اٹھا لیا جائے گا. فضل پھر مزید فضل اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کرے گا, واللہ عظیم علیم. قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کے بدلے میں دنیا میں بھی ایک چیز ملتی ہے, اور یہ شے بہت ہی گراں قدر شے ہے, بہت ہی قیمتی شے ہے, وہ شے ہے حکمت. قرآن کہتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. ہم اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے, اور جس کو حکمت ملی اسے گویا کہ ایک بڑی دولت ملی, اسے خیر کثیر مل گیا, اسے ایک بہت بڑا سرمایہ مل گیا. میں نے حکمت پر اس دن گفتگو کی تھی, میں نے بتایا تھا کہ انسان کے ذہن و فکر کے 3 سطح ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو تقریباً 6-7 دن قبل میں نے گفتگو کی تھی, ذکاوت حسی, ذکاوت ذہنی اور ذکاوت فکری. یہ 3 ذکاوت ہر انسان کے اندر پیدائشی طور پر ہے, لیکن ان ذکاوتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عروج پر پہنچا دیتا ہے, یہ حکمت ہے. اس کے عام مفہوم میں یہ ہے کہ یہ خدائی نور ہے, یہ خدائی ادراک ہے, ایک ایسی چیز ہے جو عقل میں فہم و بصیرت کی شکل میں نمودار ہوتی ہے, یہ حکمت. قلب میں ایمان اور اعتقاد کی شکل میں نمودار ہوتی ہے حکمت, اور عمل میں اخلاق, پاکیزگی, شرافت, دیانت اور حسن کردار کی شکل میں یہ حکمت ظاہر ہوتی ہے. گویا کہ بات مشکل ہے لیکن سمجھنے کی ہے. حکمت جب عقل میں آتی ہے تو فہم و بصیرت کی شکل میں آ جاتی ہے, حکمت جب قلب میں آتی ہے تو ایمان اور عقیدے اور معرفت کی شکل میں یہ حکمت آتی ہے, اور عمل میں جب یہ معرفت آتی ہے, یہ حکمت آتی ہے, تو یہ حکمت شرافت, دیانت, اخلاق اور کردار کے حسن میں یہ ظاہر ہونے لگتی ہے. تو کہا گیا کہ جسے حکمت مل گئی اسے دنیا کا خیر کثیر مل گیا. آپ جسے حکمت, اگر آپ حکیموں کو دیکھیں جسے حکمت مل گئی تو ان کی زندگی سے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ اٹھنے بیٹھنے کے طریقے جانتے ہیں, لوگوں سے گفتگو کرنے کا سلیقہ ان کو مل جاتا ہے, ان کے اندر ظرافت پیدا ہو جاتی ہے, ان کے اندر حاضر جوابی پیدا ہو جاتی ہے, انہیں معلوم ہے کہ کس بیمار کو کس قسم کا نسخہ دینا ہے, یعنی روحانی بیماریوں بیماروں کو کس قسم کے روحانی نسخوں سے وہ علاج کر دیتے. بڑے بڑے اولیاء جو اس دنیا میں گزرے ہیں ان کے اندر حکمتیں یہی اسی قسم کی تھیں کہ پھر وہ زندگی میں اپنے لیے اپنی امت کے لیے راستہ نکالنا جان لیتے ہیں. اور جسے یہ گر مل جائے, یہ چابی مل جائے جسے حکمت کی چابی, پھر اسے دنیا کی کسی اور شے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حکمت ایسا بہت بڑا خیر کثیر ہے. پھر آخر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے قرآن مجید کی اس بات کی طرف میں اشارہ کر دوں گا جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ تمہارے صدقات کے سب سے زیادہ مستحق لوگ کون ہیں. خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنے ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں. تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت نہیں پہچان سکتے, مگر وہ ایسے لوگ نہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر مانگے. ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا. یہ بہت ہی اہم ترین آیت ہے. خدا کی راہ میں ہم انفاق کرتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, بہت خرچ کرتے ہیں, لیکن کن پر خرچ کریں؟ قرآن بتاتا ہے کہ تمہارے انفاق کے سب سے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں جو خدا کے کام میں, خدا کے دین کے غلبے کے لیے, خدا کے دین کی اشاعت, تبلیغ اور نصرت کے لیے ایسے لگ گئے وہ بیچارے کہ اب ان کے پاس وقت نہیں کہ اپنی دنیا کا سر و سامان کما سکیں. ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کر کے ان کی راہ میں خرچ کرنا یہ سب سے زیادہ افضل ہے. یہ آیت ایسی ہے جس پر ہم لوگوں کو بہت گہرائی میں جا کر سوچنے کی ضرورت ہے. اس آیت کے سب سے اولین مستحق وہ تھے جسے اصحاب صفہ کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا جاتا ہے کہ 400 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایسے تھے جو اپنا سارا وقت دین کے لیے لگا چکے تھے, اور وہ ایک چبوترا تھا, آج بھی مدینے کے اندر موجود ہے, اس کے اندر وہ بیٹھتے تھے اور دن بھر وہ تفقہ فی دین میں لگتے تھے, اللہ کے رسول سے دین کی تعلیمات حاصل کرتے تھے, اور اللہ کے رسول ان سے ہم وقتی کام لیتے تھے. کسی مہم پہ بھیجنا تھا بھیج دیے, کہیں لوگوں کو دین کی تبلیغ کے لیے بھیجنا تھا بھیج دیے, کوئی انٹرنیشنل ڈیلیگیٹ آ گئے گفتگو کے لیے ان کو لگا دیے. ان لوگوں سے دین کی اشاعت اور دین کی اقامت کا کام لیتے تھے, گویا کہ یہ فل ٹائمرز تھے, ہم وقتی کارکن تھے. اب ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ جا کر یہ تگداؤ کریں اور معاش کمائیں. قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کو تم ان کی دین کی راہ میں لگائے رکھو, ان کی پشت پناہی کرو, انہیں سہارا دو, انہیں مدد دو, ان کی نصرت کرو اور ان پر مال خرچ کرو تاکہ وہ مال کی فکر میں اس کام سے لوٹ کر نہ آ جائیں, اس فکر میں وہ دین کا کام چھوڑ کر پلٹ کر نہ آ جائیں. تم اس کے لیے ان کا سہارا بنو اور انہیں پشت پناہی کرو. اس کے آج کے دور میں آپ دیکھیں تو یہ جو دینی مدارس وغیرہ پائے جاتے ہیں, میں اتنے کئی دینی مدارس جا چکا ہوں, ہندوستان کے جتنے بڑے بڑے دینی مدارس ہیں وہاں صاحب مجھے جانے کا موقع ہوا, میں جب دیکھتا ہوں تو وہاں بڑے بڑے علماء کرام ایسے ہیں, کچھ لوگ میں نے جب دیکھے اتنے ذہین ہیں اور اتنے اللہ نے ان کو حکمت سے اور ذہنی صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ سارا وقت دین کے کام میں لگاتے ہیں. ہم جیسا امین الحسن جیسا ایک انجینئر جو ڈسٹنکشن سے پاس ہوا ہو, ایسے لوگوں کے 100 برین ایک پلڑے میں رکھ دیجئے اور ان علماء کرام کے ایک ایک آدمی کا ایک برین اس پلڑے میں رکھ دیجئے تو وہ دونوں برابر نکلیں گے. اتنے ذہین آدمی, دنیا میں تو آدمی کی ذہانت کی بنیاد پہ تنخواہ ملتی ہے نا, اور آخرت میں آدمی کے قلب کی بنیاد پہ اجر ملتا ہے. دنیا میں آدمی کی عقل کی بنیاد پہ اس کو اجر ملتا ہے اور آخرت میں قلب کی بنیاد پہ. ان علماء کرام کی حالتوں کو میں نے دیکھا کہ اتنا وہ اپنا کچھ وقت لگاتے ہیں اور انہیں دنیا سے بالکل بے نیازی ہے, لیکن ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ پورا وقت لگا کر ریسرچ کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں اور کتابیں لکھتے ہیں, کئی مضامین لکھتے ہیں, لیکن ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ بیچاروں کے پاس نہ بیٹھنے کے لیے کوئی ڈھنگ کا ٹیبل ہوتا ہے, پرانے زمانے کا وہی ڈیسک, اور نہ ہی سردی کے زمانے میں پانی گرم کرنے کے لیے ہیٹرز نہیں ہوا کرتے, ان کے پاس کوئی اچھے آرام دہ بستر اور کاٹس نہیں ہوتے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس کی فراہمی کی طرف توجہ دیتے تو اور معیار بڑھتا, علمی معیار. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے گھروں کو میں نے جا کر دیکھا ہے, ایسے ایسے گھر ہیں کہ مٹی کے گھر اور گھاس پھوس کے چھت, اور اسی میں زندگی بسر کرتے ہیں اور مطمئن نہیں, انہیں دنیا کی کوئی فکر نہیں. لیکن قرآن کہتا ہے کہ ہم کو کم از کم توجہ دینی چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ہم سہارا بنے, ان کی مدد کریں اور ان کی راہ میں خرچ کریں. میں ایک مثال دیتا ہوں, میں جب بھی ان کی مثال سوچتا ہوں تو مجھے بہت ہی خوشی بھی ہوتی ہے, مسرت بھی ہوتی ہے, اور میرے لیے عبرت کا یہاں بہت بڑا سامان بھی ہے. اس دور میں ایک عارف بلّہ, ایک بہت بڑے بزرگ, ایک دینی تنظیم کے قائد گزرے ہیں, مولانا ابو اللیث اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی زندگی، ان کا گھر، ان کا رہن سہن آپ جا کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے جو کہا بالکل اس کے مصداق ہیں وہ. ان کا گھر یو پی میں اعظم گڑھ میں، آپ اتریں وہاں سے بلریا گنج، بلریا گنج سے آپ بہت دور ایک گھنٹے کا سفر اسکوٹر میں کریں، کوئی گاڑی جانے کا کوئی راستہ نہیں، دن میں کوئی ایک جیپ چلی جاتی ہے، پھر وہاں سے اتر کر کھیتیوں کے اندر چلے جائیے. میں نے جب دیکھا ان کی ساری زندگی امت کے لیے، انسانوں کے لیے، اسلام کے لیے لگا دی انہوں نے. اور مولانا ابواللہ سیستانی رحمتہ اللہ علیہ وہ شخصیت تھی جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے قیام کے پیچھے دا مین برین کہہ سکتے ہیں. مسلم پرسنل لا بورڈ کے قائم کرنے والے بیسک فاؤنڈر ممبرس میں ہی سے نہیں تھے بلکہ اس کے پیچھے اصل دماغ بھی وہ تھے، لیکن دنیا سے اتنے تعلق، ان کا کوئی تعلق نہیں، دنیا سے اتنے کٹ گئے اور دنیا کی زندگی میں ان کا معیار اتنا پست تھا کہ لگتا تھا کہ قرآن مجید نے جو کہا کہ بالکل اس کے مزداق تھے. ان کے گھر کو میں جب گیا 15x10 کا 15x10 کا چھوٹا سا حجرا دور دراز ویلیج کے اندر، اینٹ پر اینٹ کیچڑ پر جمائی گئی ہے، پھر دو سیکنڈ ہینڈ دریچے، ایک چھوٹا سا دریچہ، ایک بڑا سا دریچہ. اس گھر کے اندر جب میں داخل ہوا تو ایسی شیٹ کے کورنگ ہے، پھر اس کے بعد وہاں دیکھیں گے تو ایک رسی کا بنا ہوا ایک کاٹ ہے اور دو کرسی ہے، ایک بہت بڑا المارا ہے جس میں کتابیں بھری پڑی ہیں. اس گھر کے اتنے سامان ہیں، چمچے اور دیگ اور پلاؤ وغیرہ، آپ اس کاٹ پہ ڈال کر نکال لیجئے تو پورا گھر خالی. اور ان کی زندگی کا یہ عالم تھا، ہم جانتے ہیں اور آپ میں سے بھی کئی لوگوں نے سنا ہوگا کہ اہم ایک میٹنگ میں جانا تھا، بیچارے اپنے آفس سے جاتے تھے اوپر اور نیچے آتے تھے، جاتے تھے اوپر اور نیچے آتے تھے، اور اس کے بعد کہا کہ چلیے چلتے ہیں، اور بنین پر اپنی شیروانی پہن کر چلے گئے، اس لیے کہ ان کے پاس ایک کرتے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، اور وہ ایک کرتا دھو کر ڈال دیے تھے اور کسی وجہ سے وہ سوکھ نہیں پایا. تو زندگی ان لوگوں کی ایسی تھی کہ پوری طرح سے دین کے کام میں ایسے لگے یہ لوگ کہ پھر ان کو دنیا اور دنیا کے خزف ریزوں سے کوئی وابستگی نہیں تھی. یہ کتنے اللہ والے، کیسے کیسے بزرگ کی دنیا میں گزرے، اور آج بھی کتنے بڑے بڑے علماء کرام، خواب دیوبند میں چلے جائیے، خواب سہارنپور کے مدرسے میں نے مظفر حسین صاحب سے جب ملاقات کی اور لگا کہ یہ سب اللہ والے ایسے لوگ ہیں کہ دین کے کام میں ایسے لگے کہ دنیا کے معیارات سے انہیں کوئی وابستہ نہیں. لیکن ہم کو فکر کرنی چاہیے کہ ان کا معیار بلند ہو، ان کی زندگی میں اطمینان آئے اور دنیا کی پریشانیاں انہیں آ کر دبوچنے نہ پائے. کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا. تو ایک تو قرآن ہم کو کہتا ہے کہ اس طرح ایسے لوگوں پر خرچ کرنی چاہیے. ایک نقطہ یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ میں ایک مدرسے پر گیا ڈومریا گنج، جو آپ بس سے اترنے کے بعد ایک گھنٹے تک مسلسل چلنا پڑتا ہے، مجھے کبھی زندگی میں ایک گھنٹہ چلنے کا موقع نہیں ہوا. وہاں جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ ایک مدرسہ ہے اور وہاں بزرگ لوگ ہیں، تعلیم جاری ہے، سب کچھ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں. مینجمنٹ کی بات، میں وانیواڑی وغیرہ سے بہت زیادہ واقف نہیں ہوں، یہاں کے مینجمنٹ وغیرہ سے میں نے بہت سے دیگر مینجمنٹ کو دیکھا ہے. لوگ پیسے لاتے ہیں، صرف ان کی خواہش ہوتی ہے کہ پراپرٹیز بڑھیں، مدرسہ بڑا ہو جائے، ہاسٹل بہت بڑا ہو جائے، لیکن پروفیسرز کے وہاں کے اساتذہ کی تنخواہ کیا ہے؟ 1200 روپے، 1400 روپے. اس دور جدید میں اگر میرے ہاتھ میں وہ مدرسے ہوتے تو میں ان کو پروفیسرز کی تنخواہ دیتا یا اس سے بڑھ کر دیتا. ان کی ذہانتیں ایک پروفیسر سے زیادہ ہیں، لیکن دین کے کام میں ایسے لگے ہیں اور خود ہم لوگ بھی ان کی طرف توجہ نہیں دیتے. میں یہ حقیقت کہتا ہوں 1200-1500 روپے سے زیادہ ان لوگوں کی تنخواہیں نہیں ہیں. ہم لوگ جہاں مدارس کے لیے دیتے ہیں اور بلڈنگز بنانے کے لیے دیتے ہیں بہت کچھ خرچ کرتے ہیں، یقیناً خرچ کرنا چاہیے، لیکن ایسے لوگوں کو بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر خرچ کرنا چاہیے جو خدا کے کام میں لگ گئے ہیں اور دنیا کمانے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے. تو ان پر بھی ہمارا خرچ ہونا چاہیے، ہمارے پیسے بالکل چھپ چھپ کر جا کر خرچ کرنا چاہیے. یہ بھی بتا دوں کہ یہ لوگ ایسے اللہ والے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے انفاق کے محتاج نہیں اور وہ بالکل لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اس کے لیے بھی بڑی حکمت چاہیے کس طرح سے ان کو پہنچایا جائے اور کس طرح سے ان کے دنیاوی مسائل کو ہم حل کریں. تو گویا کہنے کا مطلب یہ کہ دین گراہ میں کتنے لوگ لگے ہوئے ہیں، کتنی جماعتوں میں، کتنی تنظیموں میں لوگ ہم وقتی کام کرتے ہیں، کون ہیں جو ان کے بارے میں پوچھے. میں جانتا ہوں ایسے ایسے ذمہ داروں کو جن کو تنظیموں میں کام کرنے کے نتیجے میں وقت گزر بسر کے لیے کفاف جو کچھ ملتا ہے وہ 25 دن میں ختم ہو جاتا ہے اور 26ویں دن سے چولہا گھر کے اندر نہیں چلتا. کون ہے جو جا جا کر ان کو پوچھے؟ قرآن کہتا ہے، کتنی پیاری بات، قرآن نے ایگزیکٹلی کہہ دیا کہ نادان لوگ ان کے چہروں سے سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہیں. وائٹ کالرڈ لوگ ہوتے ہیں، حشاش بشاش ہوتے ہیں، نادان لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے آدمی ہیں، اہل ثروت ہیں، لیکن ان کے اندرونی حال سے وہی شخص جان سکتا ہے جو ان کی گہرائی میں جائے. قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں پر خرچ کرو. اسی لیے ہم لوگوں نے ایک پروجیکٹ بنایا ایس آئی او کرناٹک کے لوگوں نے، میرا تعلق ایس آئی او کرناٹک سے رہا ہے اور ہے بھی. ہم لوگوں نے ابھی ریسنٹلی ایک پروگرام بنایا، وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کو ہم تیار کریں جو دین کے کام میں گھر جائیں اور معاش سے وہ بے فکر ہوں. کچھ دنوں کے لیے کم از کم دین کے کام میں لگیں اور معاش سے بے فکر ہو کر کام کریں. تو ایسے لوگوں کے لیے ہم نے ایک پروجیکٹ بنایا. اور کیا دین کے کام میں لگنا ایک نیا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں دین کے کام میں لگنے میں ایک تو یہ کہ آدمی قرآن پر لگ جائے، حدیث پر لگ جائے، ریسرچ کرے، فقہ پر لگے، ریسرچ کرے. ایک یہ بھی ہے کہ آج کے دور میں مسلمانوں کو جس بات کی ضرورت ہے وہ ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کی ضرورت ہے، اسلامک پولیٹیکل سائنٹسٹ ہو، ایک سوشیالوجسٹ کی ضرورت ہے جو اسلامی نقطۂ نظر سے سوشیالوجی اور اسلام کے درمیان میں سے وہ ایک حل پیش کرے. آج ہم کو مختلف ان میدانوں میں, ابھی امریکہ کا کلچرل انویژن ہو رہا ہے, ہم کہتے ہیں کہ امریکنائزیشن کے پروسیس سے ہندوستان گزر رہا ہے, آپ کیسے بچائیں گے؟ امریکہ کی جو فلسفہ ہے, اس کے کلچر کے جو اصطلاحیں ہیں, آپ اس کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر ریسرچ کیجئے, اس کلچر کو بھی پڑھیے, اس فلسفے کو بھی پڑھیے, قرآن کو بھی پڑھیے, بیچ میں سے ایک حل دیجیے, نکالیے آپ, لائیے حل. سوشالوجی, پولیٹیکل سائنس, یہ سب ایسے اہم سبجیکٹ ہیں جس پر امت میں نے بہت کم لوگوں کو پایا ہے. امت کے اندر ایسے پولیٹیکل سائنٹسٹ کم ملے ہیں جو اپنی پولیٹیکل سائنس اور قرآن کے پولیٹیکل سائنس کو ملا کر, اس کے درمیان میں سے بلکہ جو فاسد ایلیمنٹس پولیٹیکل سائنس کو, اس کو گھٹا کر اسلامی پولیٹیکل سائنس دنیا کے سامنے پیش کریں, ایسے لوگ بہت ہی کم, بلکہ اکا دکا بھی نہیں ملیں گے. تو ہم لوگوں نے جو پروجیکٹ بنایا وہ کہ کچھ لڑکوں کو, ہم 7 لڑکوں کا ہم نے ٹارگیٹ بنایا, جن کو ہم بی ایس سی سے پکڑیں, بی ایس سی, ایم ایس سی, ایم فل, پی ایچ ڈی کرائیں, اور وہ ایک طرف قرآن, حدیث اور اسلامی لٹریچر سے واقف ہوں, اور دوسری طرف ریسرچ کریں پولیٹیکل سائنس اور سوشل سائنسز میں, اور پھر وہ نکلیں تو امت کی قیادت, علمی و فکری قیادت کے قابل بن سکیں. ایسے گروپ کو تیار کرنے کے لیے ہم نے ایک پروجیکٹ بنایا, اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو دیجیے جو خدا کے کام میں گر جائیں اور اپنے معاش پر غور و فکر کرنے کا ان کے پاس کوئی وقت نہیں, تو ایسے لوگوں پر خرچ کرنے کے بارے میں ہم کو سوچنا چاہیے, بہت سوچنا چاہیے, اور ایسی جگہ جہاں جا کر آدمی کو خرچ کرنا چاہیے, اس کی بڑی فضیلت ہے. قرآن نے کہا کہ تمہارے مدد کے سب سے زیادہ مستحق لوگ یہ ہیں. تو اس طرح سے انفاق پر گفتگو ختم ہوئی, 2 رکوع پر ختم ہوئے, اور 3 رکوع باقی رہ گئے سورہ بقرہ کے, جس پر میں نے کہا کہ کل انشاءاللہ سود پر اور تجارت اور لین دین کے کچھ معاملات پر گفتگو ہو جائے گی, اور پھر اختتامیہ ہے. تو توقع ہے کہ کل انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ ختم کریں گے, اور اس کے بعد آل عمران کی طرف ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین پر اور دیگر رب العرش العظیم ان باتوں پر مزید غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, تیری راہ میں ہمارا اپنا سب کچھ لٹانے کی توفیق عطا فرما, ہمیں اپنا مال, ہمیں اپنی جوانی, اپنی صلاحیت, اپنا علم, اپنی قابلیت اور اپنے اوقات اور زندگی کی قیمتی متاع خون تک تیری راہ میں بہانے کی ہے پروردگار, ہمیں توفیق عطا فرما. تیرے راہ میں اپنا سب کچھ پسند خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما, اور خرچ کرتے ہوئے پروردگار انسانوں کی محبت سے سرشار ہو کر ان کی خدمت کے جذبے سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, ہمیں ایسے خرچ سے ہماری حفاظت فرما جس کے پیچھے احسان جتانے کا جذبہ کار فرما ہو, یا انسانوں کو دکھ اور اذیت دینے کا جذبہ کار فرما ہو. الہ العالمین, پروردگار رب العرش العظیم, ہمیں ہمارے جذبات کے اندر شدت پیدا فرما, اس حد تک کہ تو نے جیسے قرآن مجید میں کہا کہ جس طرح سے زور کی بارش آئے اور کھیتی اور فصل میں دگنا فصل اگے, تو اس طرح سے ہمارے انفاق میں بھی وہ برکت عطا فرما, اور انفاق کے اور صدقے کے برکت سے اے پروردگار ہمارے قلوب کے اندر تبدیلی پیدا فرما, ہماری زندگی میں ایک بہترین صالح انقلاب پیدا فرما, ہمارے اخلاق اور کردار میں بالیدگی پیدا فرما. اور الہ العالمین رب العرش العظیم, تیرے دین کے کام میں جو لوگ گر گئے ہیں اور تیرے دین کی راہ میں جو لوگ آگے بڑھ رہے ہیں, ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ان کی پشت پناہی کرنے کے پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما. الہ العالمین.